الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق سب تقریم حضرات علماء کرام مہمانان ذی وقار حاضرین مجلس دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج ہم سب یہاں حضور کریم علیہ السلام کے پیارے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع. مجھ سے قبل بھی آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائی. اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. کسی نے کہا شہرت ہے جہاں بھر میں عثمان کی سخاوت کی، شہرت ہے جہاں بھر میں عثمان کی سخاوت کی، اس شان خلافت کی، اس کان مروت کی، اس شان خلافت کی، اس کان مروت کی، جنت میں جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیچا، جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیچا، اس وقت خریدی کی عثمان نے جنت کی، اس وقت خریدی کی عثمان نے جنت کی، جس طرح سے بے عقلی سرکار دو عالم نے، جس طرح سے بے عقلی سرکار دو عالم نے، تمثیل ملے گی نہ عثمان کی بیعت کی، تمثیل ملے گی نہ عثمان کی بیعت کی، ذنور لقب پایا عثمان نے جو لوگوں، ذنور لقب پایا عثمان نے جو لوگوں، رفت ہو بیاں کیسے عثمان کی نسبت کی، رفت ہو بیاں کیسے عثمان کی نسبت کی. باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جو آیت مقدس میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی، یعنی گویا یوں کہا کہ مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا تن من دھن سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے محبوب کے لیے ہے، تیرے دین کے لیے ہے، بس ہمیں چاہیے تو اتنا کہ مولا تو ہم سے راضی ہو جائے اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. یہ چک جو کچھ بھی ہے مولا تیرا ہی دیا ہوا ہے، یہ سب تیرے دین کے لیے قربان ہے، تیرے محبوب کے لیے قربان ہے، بس تو ہم سے راضی ہو جائے اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، صرف شہر کراچی کی بات کرتا. کراچی میں اگر یہ صدا لگائی جائے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس نے اپنی جان کو بیچ دیا ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو، شاید ہی پورے کراچی میں کسی کونے سے ایک آدھ آدمی ایسا مل جائے گا کہ جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہو اور بدلے میں اللہ سے اس کی رضا لے لی ہو. لیکن جس وقت میں رسول کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو دیکھتا ہوں، رسول کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت کو دیکھتا ہوں، رسول کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں، قدسی صفت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا اور بدلے میں صرف اللہ سے اس کی رضا لے لی تھی. انہی قدسی صرف شخصیات میں ایک شخصیت ہماری جان سے زیادہ عظیم شخصیت، ہماری ماں باپ سے ماں باپ کی جان سے زیادہ عظیم شخصیت، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود ہے. مورخین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت لکھا، ہمارے اکابرین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت لکھا، منافقین کی طرف سے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب الحمدللہ علماء اہل سنت نے دیا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بھی وہ دیتے رہیں گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی عظمت پر، ان کی عزت پر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر سنی مسلمان اس کا منہ توڑ جواب دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری ذات مسعود پہ گفتگو کرنا، اس کے لیے کافی وقت چاہیے، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ کے کئی گوشے ہیں اور ہر گوشے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی. جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین کہتے ہیں کہ عام الفیل کے یعنی واقع فیل کے 6 سال کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. صرف 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے مل جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ تھا، اور مورخین نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوپی ذات بہن بھی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، یہ بہت بڑا بزنس تھا ان کا، زیادہ تر تجارتی قافلے لے کر یہ شام کی طرف جاتے تھے. ایک مرتبہ شام کے ساحلی علاقے میں دوران سفر یہ بیمار ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت انسان تھے، چہرے ناز کی طرح ہر ادا حضرت عثمان غنی کی بہت خوبصورت تھی. میں کچھ باتیں ان کی خوبصورتی سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں ابن سعید مخزومی کہ میں ابھی چھوٹا تھا، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک صاحب مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اینٹ کو تکیہ بنائے بڑے اطمینان کے ساتھ محو استراحت ہے، سو رہے ہیں. ابن سعید مخزومی کہتے ہیں میں ابھی بچہ ہوں، ان کے چہرے ناز کی کشش اتنی تھی کہ میری آنکھیں میرا دل یہ کہنے لگا کہ میں ان کے قریب پہنچ جاؤں اور بہت قریب جا کر کے میں ان کے چہرے ناز کی زیارت کروں. ابن سعید مخزومی کہتے ہیں کہ میں آ گیا اور ان کے چہرے ناز کے سامنے آ کر کے میں کھڑا ہو گیا، اور کافی دیر میں ٹک ٹکی باندھ کر ان کو دیکھتا رہا، وہ سو رہے تھے. پھر اچانک انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر وہ بیٹھ گئے اور مجھے اپنے قریب بلایا اور برابر میں بٹھا لیا. سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا. وہ مجھ سے کہنے لگے کیا نام ہے؟ میں نے انہیں اپنا نام بتایا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے انہیں اپنے والد کا نام بتایا. ابن سعید مخزومی کہتے ہیں انہوں نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کیا اور وہ پھر آپ کے پاس آ گیا. آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آیا تو اس کے پاس ایک لباس تھا اور ہاتھ میں وہ تھیلی تھی کہ جس میں عموماً عرب لوگ دینار اور دراہیم رکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے، میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا، یہ بات اور یہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کی توجہ پوری اس طرف رہے، انہوں نے مجھے وہ خوبصورت لباس پہنایا اور بالکل وہ میرے جسم کے عین مطابق تھا، اور پھر مجھے انہوں نے وہ تھیلی دے دی کہ جس میں لوگ دینار رکھا کرتے تھے، اور مجھے دعائیں دینے کے بعد رخصت کر دیا. ابن سعید مخزومی کہتے ہیں بچہ تھا، نام میں نے ان کا نہیں پوچھا، میں اپنے گھر چلا گیا. میرے والدین نے جب میرا خوبصورت لباس دیکھا وہ دنگ ہو گئے، اور میرے ہاتھ میں جب تھیلی دیکھی تو اور زیادہ دنگ ہو گئے. مجھ سے میرے والد کہنے لگے کہ بیٹا یہ خوبصورت لباس تمہیں کس نے پہنایا، اور تمہارے اس ہاتھ میں تھیلی ہے، اس میں کیا ہے؟ میری والدہ نے وہ تھیلی لی اور اسے جس وقت ہمارے سامنے انہوں نے الٹا تھیلی کو خالی کرنے لگی تو اس میں سے دراہیم گرنے لگ گئے، دینار گرنے لگ گئے، اور وہ پورے 1000 دینار تھے. میرے پورے گھر والے دنگ ہو گئے، میرے والد بھی حیران ہو گئے. کہنے لگے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ خوبصورت لباس تمہیں پہنایا کس نے، اور یہ تمہیں دینار دیے کس نے، وہ بھی 1000 دینار. کہتے میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ابا جان میں ان کا نام نہیں جانتا. تو میرے والد مجھ سے کہنے لگے بیٹا ایک شخص نے تم پر اتنی مہربانی کی، اتنی کرم نوازی فرمائی، اتنا پیار کیا، اور تم نے نام تک نہیں پوچھا. کہ نہیں ابا جان میں نے ان کا نام نہیں پوچھا، لیکن ہاں ایک بات جانتا ہوں، وہ بہت خوبصورت تھے، وہ بہت زیادہ حسین تھے، ان کے حسن کی کشش نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا تھا. کہتے میرے والد مسکرائے اور میری والدہ سے کہنے لگے وہ سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب جتنے بھی لکھنے والے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر، جتنے بھی گفتگو کرنے والے ہیں، انہوں نے خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے ناز کا ذکر ضرور کیا. مثلا امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں کہا کان عثمان ابن عفان اجمل الناس، کہ عثمان ابن عفان سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے. علامہ ابن حجر مکی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کان ذا جمال مفرط، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. ابن کثیر نے جب گفتگو کی تو ایک جگہ پر لکھا کان رضی اللہ عنہ حسن الوجہ، سیدنا عثمان غنی نہایت خوبصورت تھے. عبداللہ ابن حزم نے تو کمال کر دیا اور وہ الفاظ لکھے کہ آپ جھوم اٹھیں گے. عبداللہ ابن حزم نے کہا ما رائیتو قط ذکرن ولا انسا احسن وجہن منہو، میں نے ان سے زیادہ حسین و جمیل نہ کسی مرد کو دیکھا ہے نہ کسی عورت کو دیکھا ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، وجی و شکیل تھے. میں دو باتیں اور ان کے حسن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مشکاہ شریف میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پیالہ اور اس میں گوشت تھا، حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا،
اور تحفہ دینے والے جس وقت وہ ہدیہ دینے والے دے کر کے چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمانے لگے کہ اسامہ بن زید کو بلاؤ. کہتے ہیں میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ یہ برتن لو یہ پیالہ لو اور عثمان کے گھر جاؤ اور میری طرف سے یہ تحفہ ان کی اہلیہ کی خدمت میں پیش کر دو ان کی خدمت میں پیش کر دو. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں وہ پیالہ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور میں نے وہ پیالہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اب حضور کی کمال محبت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب میں پیالہ دے کر کے آ گیا تو حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ اسامہ کو میرے پاس بھیجو. کہتے میں حضور کی خدمت میں پہنچا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تم عثمان کے گھر گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں عثمان کے گھر گیا تھا. کیا تم نے وہ ہدیہ عثمان کو اور ان کی اہلیہ کو دے دیا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دے دیا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم میری بیٹی کے گھر گئے تو وہ کس حالت میں تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, ادھر عثمان بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اسامہ یہ بتاؤ کیا تم نے اس زمین پر اتنا حسین جوڑا پہلے کبھی دیکھا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اتنا حسین جوڑا میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ بھی شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ام کلثوم فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور کریم علیہ السلام نے میرا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تو حضور کریم علیہ السلام نے خاص طور پر مجھے یہ کلمات ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا اے ام کلثوم میں نے اس شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے جو میرے جد قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور تمہارے باپ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ ہے. اس شخصیت سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں جن کے چہرے میں ابراہیم کا چہرہ دکھائی دیتا ہو, جن کے چہرے میں پیارے مصطفیٰ کا چہرہ دکھائی دیتا ہو, کون ہے اس زمین پر جو حضرت عثمان غنی کے حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حسین و جمیل اور بہت زیادہ خوبصورت تھے. حضرت عثمان غنی کی ایک اور بہت ساری باتیں ہیں, میں چیدہ چیدہ باتیں بتاتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مورخین کہتے ہیں جس طرح چہرہ حسین تھا واللہ پورے مکے کی وادی میں دانت بھی حضرت عثمان غنی کے سب سے زیادہ حسین تھے. بڑے خوبصورت ان کے دندان مبارکہ تھے. اور پھر وقت آیا کہ انہوں نے سونے کے تار سے اس کو بنوا رکھے تھے. دندان مبارکہ بھی حضرت عثمان غنی کے اتنے خوبصورت تھے. مورخین کہتے ہیں وہ بڑے نفیس آدمی تھے, وہ ہر معاملے میں بڑے نفیس تھے, طبیعت میں ان کی نفاست تھی. اور میں نے جمعے کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ نفاست بندے کا نفیس ہونا, اسلام تو ہر ایک کو نفیس دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا حسن ہے اور یہ حسن اسلام ہر ایک میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو ہر ایک بندہ نفیس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دو دو دن تک نہیں نہاتے, اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایک ہفتے تک نہیں نہاتے. اللہ اکبر. یہ نفاست بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نفیس تھے. وہ ہمیشہ اجلا لباس زیب تن کیا کرتے تھے, اجلا لباس وہ زیب تن کیا کرتے تھے. اور سنیوں میں تمہیں بتاؤں, میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے, میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا, میں نے اپنے نانا کو دیکھا, میں نے مفتی وقار الدین صاحب قبلہ کو دیکھا, میں نے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب الازہری کو دیکھا, میں نے مفتی محبوب رضا خان صاحب کو دیکھا. واللہ ان کا لباس میں نے اپنی زندگی میں کبھی میلا نہیں دیکھا. حالانکہ کتنی غربت میں اتنے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کتنی غربت میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے، لیکن لباس میں نے ان کا کبھی میلا نہیں دیکھا، وہ روزانہ اجلا اور ستھرا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک امام منبر شریف پر بیٹھ کے کہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور خود اس کے کپڑے میلے ہو، خود اس کا لباس میلا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ سننے والوں پر کیا اثر ہوگا؟ کہ مولوی صاحب ہمارے سامنے تو یہ کہہ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور بھاشن دے رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور خود اس کا اس بات پر ان کا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمیشہ وہ سترا لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے بزرگوں سے انہوں نے یہی چیزیں سیکھی تھی، اس لیے یہی چیز میں آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہوں۔ اچھا لباس پہنو، سترا لباس پہنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر ہمارے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے بطنے کو اتنا نوازا اور اتنا دیا، اور بندہ ان نعمتوں کا کرتا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اپنی نعمتوں کا اثر ہمارے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے آدمی تھے، بہت دولت مند تھے، وہ ہمیشہ سترا لباس زیب تن کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اور غلامی رسول کا پٹا جس وقت اپنے گلے میں ڈالا، مورخین کہتے ہیں پھر وہ صرف 5 درہم کا لباس پہننے لگ گئے، صرف 5 درہم کا لباس پہننے لگ گئے۔ مورخین کہتے ہیں روم سے کپڑا آتا تھا جو بڑا مہنگا ہوتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا زندگی میں نہیں پہنا، نہ کبھی اپنے گھر والوں کو پہنایا۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس میں خودبینی کا پہلو نکلتا ہو، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مہنگا لباس نہ خود پہنا نہ کبھی اپنے گھر والوں کو پہنایا۔ اللہ اکبر، ابن کثیر نے ایک بڑی شاندار بات کی، اور اس شاندار بات کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، جب بھی میں کہتا ہوں، تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے کہا ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی رسول اختیار کرنے کے بعد تہمت شریف پہنا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تہمت شریف استعمال کیا۔ ابن کثیر نے کہا جب شہادت کا دن آیا اور حضرت عثمان غنی کو قرائن سے پتا چل گیا کہ آج میری شہادت ہے، اور پتا چل چکا تھا کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا تھا، اے عثمان کہو تو میں تمہاری مدد کروں، اور اگر چاہو تو آج کا روزہ تم میرے ساتھ کھول لو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں روزہ آپ کے ساتھ کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو حضرت عثمان غنی کو سارے معاملات پتہ چل گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اس روز کہ جب پتہ چل گیا کہ مجھے شہید کیا جانے والا ہے، پاجامہ پہنا، تہمت شریف استعمال نہیں کی۔ ابن کثیر نے کہا یہ بڑی احتیاط تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تہمت شریف کھل جائے اور کوئی میری شرمگاہ کو دیکھ لے۔ فرماتے یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی نے اس آخری وقت میں پاجامہ استعمال کیا۔ اللہ اکبر، لوگوں، یہ کوچہ مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے خواب میں آئے اور دیدار سے مشرف فرمائے، حضور ہم کو بھی اپنے سینے سے لگائے، تو ہمیں اپنے بزرگوں کی ان اداؤں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم عیاشی بھی کرتے رہے، نگاہوں کا زنا بھی کرتے رہے، گناہوں کے کام بھی کرتے رہے، اور کہتے رہے کہ حضور ہمارے خواب میں آ جائیں، حضور ہمیں سینے سے لگا لے۔ اللہ اکبر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو کے نقوش قدم پر جب ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو یقینا سرکار کریم علیہ السلام اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں گے، اور حضور علیہ السلام اپنے سینے مبارکہ سے بھی لگائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں میرے ممتاز قادری شہید کی ہے، کہ سب سے بڑی مثال ہے نا کہ ممتاز قادری نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان تک کو اپنی جان تک کو اس نے قربان کر دیا تو اللہ کے پیارے رسول اسے خود لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی مثال ہے آج کے دور میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلتے ہوئے 50 سال تک لوگ ممتاز قادری کی مثال دیتے رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے لباس زیب تن فرماتے، مورخین کہتے ہیں مزاج بھی حضرت عثمان غنی کا بڑا نفیس تھا، جو حلال طیب کھانے کو مل گیا کھا لیا، کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، جو لباس مل گیا اس کو زیب تن کر لیا، کبھی تکیہ نہ ہو تو چادر کو فولڈ کر کے اسے تکیہ بنا کر کے لیٹ گئے، اور کبھی چادر بھی نہ ہو تو حضرت عثمان غنی اینٹ کو تکیہ بنا کر کے لیٹ جایا کرتے تھے، اور بڑی چہل کی نیند سوتے، بڑے سکون کی نیند سوتے۔ ہمیں تو ملٹی فارم کے تکیوں پہ نیند نہیں آتی، ہمیں تو ملٹی فارم کے گدوں پہ نیند نہیں آتی، لیکن حضرت عثمان غنی نے ساری زندگی حلال کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں اینٹ کے پتھر پر بھی چین کی نیند عطا فرماتا تھا۔ یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ مورخین کہتے ہیں ایک اور ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنی دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے عطر کا کثرت سے استعمال کیا، تو حضرت عثمان غنی بھی عطر کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے والد، میں نے آپ سے کہا کہ بڑے دولت مند تھے، ان کی 3 اولادیں تھیں۔ مورخین نے اولادوں کا ذکر کیا، حضرت عثمان کا ذکر کیا، لیکن آگے یہ نہیں کہا کہ آگے بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں۔ ہاں اتنا لکھا کہ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب کے حصے میں بہت مال آیا کیونکہ وہ مالدار انسان تھے، عفان۔ حضرت عثمان غنی کے حصے میں بھی کافی مال آیا۔ حضرت عثمان غنی نے، مورخین کہتے ہیں، نت نئے طریقوں سے بزنس کیا، انہوں نے تجارت کی، اس تجارت کو فروغ دیا۔ اگر ان کے والد 1 لاکھ درہم چھوڑ کے گئے ہو تو حضرت عثمان غنی نے اس پر اتنی محنت کی کہ اسے 1 کروڑ درہم میں تبدیل کر دیا، اور وہ مختلف طریقوں سے تجارت کرتے، بالکل نئے انداز سے وہ تجارت کرتے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ زمینداری بھی کرتے، انہوں نے زمین کا ایک بڑا سا حصہ جنت البقیع کے لیے وقف کیا، ایک بڑی سی زمین انہوں نے جنت البقیع کے لیے دے دی، مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دے دی۔ اور جس وقت ان کا آخری وقت آیا اور ان کی قبر شریفہ بنی تو ان کی اپنی زمین میں بنی کہ جسے حشے کوکب کہتے ہیں، اور بعد میں اس زمین کو پھر جنت البقیع سے ملا دیا گیا جو کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی پراپرٹی اور جائیداد حضرت عثمان غنی کے نام تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پر پڑھا کہ آج بھی سعودی عرب میں اس جائیداد کا ٹیکس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کی اولادوں میں سے ان کی اولادیں اس ٹیکس کو بھرتی ہیں۔ آج بھی سعودیوں کے پیپروں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جائیدادیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ اصلاح کے حوالے سے، کہ جس میں میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو، ان باتوں کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انسان تھے۔ جس وقت انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، یا جس وقت انسان پیسے والا ہوتا ہے، یعنی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سونے یا چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر کے پیدا ہونا، جب دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ انسان شارٹ کٹ کی تلاش میں بھاگتا ہے، شارٹ کٹ کی تلاش میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دولت کی وجہ سے قادیانی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، دولت کی وجہ سے وہ آغا خانی ہو رہے ہیں، کیونکہ صاحب اگر 1 لاکھ دے دو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اس طرح سے لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر میں تمہیں پیسے والے لوگوں کا حال بتاؤں کہ یہ مالدار لوگ باواز بلند درود پاک کا نظر آتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبی جنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس وقت دولت انسان کے پاس آتی ہے, پیسہ آتا ہے, تو آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں یہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ پیسے والے, ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ لوگ دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, یہ شرماتے ہیں. ان سے آپ کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں, یہ کہتے ہیں کہ نماز تو غریبوں کی عبادت ہے. آپ روزہ رکھے صاحب, روزہ تو غریبوں کی عبادت ہے, پھر آپ کون سی عبادت کریں گے؟ صاحب ہم ماہ رمضان میں عمرہ کریں گے. اور اب تو بہت آسان ہو گیا, ساری زندگی حرام کماؤ اور چار پانچ مسجدیں بنا دو, دو پانچ مولوی اور پانچ دس نتکوانوں کو عمرہ کرا دو, بس آپ کو حاجی صاحب کا ٹائٹل مل جائے گا اور حاجی صاحب کے نعرے اور خوش آمدیوں کی ایک فوج آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گی. اللہ اکبر. تو جس وقت انسان کے پاس پیسہ آتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پیسہ آنے کے بعد انسان دین سے دور ہو رہا ہے. اور میں کئی سنیوں کو جانتا ہوں, میں نے اپنے بچپن میں ان کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بھی دیکھا, انہیں گیارہویں شریف مناتے ہوئے بھی دیکھا, ادھر ہی کھار ادھر میں دیکھا. اور جب یہ گنجان ہونے لگ گیا اور وہ ڈیفنس اور پوش علاقوں کی طرف جس وقت انہوں نے رخ کیا, اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بستر اٹھائے گھوم رہے ہیں, وہ بستر اٹھائے گھوم رہے ہیں. تو گویا کہ یہ پیسہ آج لوگوں کو وہابی بنا رہا ہے, پیسہ لوگوں کو دیوبندی بنا رہا ہے, پیسہ لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے. اللہ اکبر. میری تو ہر وقت یہ دعا ہے کہ مولا ایسا پیسہ دے کہ جو تیرے قریب کرے, جو تیرے محبوب کے قریب کر دے, جو تیرے محبوبوں کے محبوبوں کے قریب کر دے. مولا ایسا پیسہ نہیں چاہیے کہ جو تجھ سے دور کر دے اور تیرے محبوبوں سے دور کر دے. اللہ اکبر. تو پیسے والا آدمی ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ کرسی تلاش کرتا ہے. حضرت عثمان غنی سے زیادہ مورخین کہتے ہیں پورے مکے کی وادیوں میں کوئی امیر نہیں تھا, سب سے زیادہ وہ امیر و کبیر تھے. اور اللہ اکبر, وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے تھے. عبد الرحمن ابن عثمان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک مرتبہ میں رات کے وقت مقام ابراہیم کے پاس میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نے طویل نماز پڑھی, اس میں طویل قرت کی, قیام بھی اچھا تھا, رکوع بھی اچھا تھا, میرے سجود بھی اچھے تھے, میرا قاعدہ بھی اچھا تھا. نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا تو میں دل میں سوچنے لگا اب اس سے زیادہ میرے علاوہ کون عبادت کر سکتا ہے, اتنی لمبی کون قرت کر سکتا ہے. میرے دل میں جیسے یہ خیال آیا, میں نے دیکھا کہ برابر میں ایک شخصیت کا پاؤں میرے جسم سے ٹکرا آیا. میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے. میں ادب کی وجہ سے تھوڑا اور ایک طرف ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے اللہ اکبر کہا, سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی اور پھر پڑھنا وہ شروع ہو گئے. واللہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید ختم کر دیا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. مورخین کہتے ہیں بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے. وقت آخر جب قصر خلافت کے دروازوں کو آگ لگا دی گئی, وہ نماز میں مصروف تھے. اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے قرآن کھولا اور پھر وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. فرماتے اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے میں اخلاق و عادات کا حوالہ بھی دوں اور اس پر بھی تھوڑی گفتگو ہونی چاہیے. یاد رکھو سنی مسلمانوں, اگر آپ کسی انسان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں دنیا کے, کہ اگر آپ کسی انسان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو متاثر کرے؟ کہتے ہیں صرف اخلاق ہے. اخلاق وہ خوبی ہے کہ آپ سامنے والے بندے کو متاثر کر سکتے ہیں. جس وقت میں اپنے سنیوں کو دیکھتا ہوں، اپنی قوم کو دیکھتا ہوں، تو ہمارے یہاں تو اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. اخلاق نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے. وہ استاد بھی پڑھاتا ہے تو وہ ابے تبے سے بات کرتا ہے، شاگردوں سے وہ گالیوں سے بات کرتا ہے. ایک شخص وہ میرا دوست بنا، مجھ سے کہنے لگا، شاہ صاحب میں نے پانچ سال میں نے اہل حدیث مدرسے میں، وہ ناگن چورنگی سے آگے یہ حسن اسکوائر پل آپ کراس کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں یونیورسٹی سے پہلے سلفی کے پاس، اس کے مدرسے میں میں نے 5 سال درس نظامی پڑھا، اور میں نے عربی زبان میں درس نظامی پڑھا، اور سارے جتنے غیر مقلد تھے ان کو پتا تھا کہ میں بریلوی ہوں. لیکن شاہ صاحب واللہ کبھی کسی استاد نے ہوٹنگ نہیں کی، کبھی کسی طالب علم نے مجھ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. اور 4-5 سال پڑھنے کے بعد وہ بڑی عزت سے مجھ سے بات کرتے، بڑی محبت سے مجھ سے بات کرتے، اور مجھ سے کہتے کہ دیکھنا آہستہ آہستہ تم بھی غیر مقلد ہو جاؤ گے. میں ان سے کہتا نہیں، میں مر جاؤں گا مگر اپنا مسلک نہیں چھوڑوں گا. وہ کہنے لگا شاہ صاحب 4-5 سال کے بعد میں آیا، ایک درسگاہ میں داخل ہوا، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہماری درسگاہ ہے، اس کی بدنامی ہوگی. میں نے اس درسگاہ میں داخلہ لیا. اب میں پہلے دن پڑھنے گیا، دوسرے دن پڑھنے گیا، اوئے ادھر آ، اوئے کہاں جا رہا ہے؟ شاہ صاحب جب استادوں کی لینگویج ایسی ہو تو پھر مجھے بتائیں کہ طلبا کی لینگویج کیسی ہوگی. خدا کے لیے اے منبر و محراب کے وارثو، اپنے اندر بھی اخلاق کا جوہر پیدا کرو، اور اپنے مقتدیوں کے اندر، اپنے مریدین کے اندر، اپنے محبین کے اندر بھی اخلاقیات کا جوہر پیدا کرنے کی کوشش کرو. ہماری اخلاقیات کا جنازہ تو گھر ہی میں نکل جاتا ہے. ہم بیویوں کو گالیاں بکرے ہوتے ہیں، ہم بچوں کو گالیاں بک کے بلاتے ہیں. اللہ اکبر، کیا حال ہمارا ہو گیا! یہ ہمارے اکابرین کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے سنی مسلمانوں، اس اخلاق کے حسن کو آپ نے اختیار کرنا ہوگا. کسی سے بھی گفتگو کرنی ہے تو بڑی پیار محبت سے گفتگو کرنی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاؤں، دیکھو تنقید کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے تنقید کرنا، لیکن اس تنقید کو برداشت کرنا یہ ہر ایک کا جگر نہیں ہوتا. تنقید ہمارے اندر برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. جس وقت کوئی ہم پہ تنقید کرے تو ماں بہن کی گالیاں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، اور ہم کسی پہ تنقید کرے تو سوچتے ہیں انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، اس کے دل میں، اس کے سینے میں تو دل ہے ہی نہیں، اس کو جتنا چاہے بولو، جتنا چاہے کچھ کرو، یہ کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے. خدا کے لیے نئی لوگوں، اخلاقیات کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کے گفتگو کرنی چاہیے. دیکھو اگر آپ کسی سے بدتمیزی کرو گے تو الزام آپ کے ماں باپ تک پہنچے گا، کہیں گے کیسے ماں باپ کی اولاد ہے؟ کیا ماں باپ نے یہ تربیت دی؟ کیا ماں باپ نے اسے گفتگو کا انداز نہیں ٹھکایا؟ تو مجھے بتاؤ، ماں باپ کا مذاق اڑے گا یا نہیں اڑے گا؟ تو خدا کے لیے اخلاقیات کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار کے اندر یہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کرو. یہ ہمارے اکابرین کا حصہ ہے. وہ بڑی محبت سے بات کرتے، بڑے پیار سے بات کرتے. حضور امام اعظم ابو حنیفہ گفتگو فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او زندیق کے بچے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. طلبہ کھڑے ہو گئے کہ اس کو مارے. امام اعظم نے اس کو، اپنے طلبہ کو بٹھا دیا، گھر کی طرف رواں ہوئے تو ایک شخص گالیاں دینے لگ گیا. دروازے پر پہنچ گئے تو اس سے فرمانے لگے، تمہاری گالیاں ختم ہو گئیں تو میں اپنے گھر چلے جاؤں؟ وہ کہنے لگا ابو حنیفہ، تم مجھے کیا سمجھتے ہو، میں انسان ہوں یا میں کتا ہوں کہ میں بھوکا جا رہا ہوں اور تم جواب ہی نہیں دے رہے؟ امام اعظم فرمانے لگے، یہ میرے رسول کی تعلیم نہیں ہے. اللہ اکبر! مسلمانوں، خدا کے لیے اخلاقیات کے جواہر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اخلاقیات کا حسن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے مخالفین کو دیکھ لو، آپ کتنے کچھ کے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت والا آپ کے گھر پہ آئے، لوگ گالیاں دے کے بھگا دیتے ہیں وہ پھر آ جائے گا، گالیاں دے کے بھگا دیتے ہیں وہ پھر آ جائے گا۔ اور ہمارا حال اگر ہم تبلیغ کرنے کہیں چلے جائیں اور کوئی گالی دے دے، ہم وہی امامہ کھول کے پسٹل نکال کے اور اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے، نہیں، یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کی تعلیمات نہیں ہے۔ خدا کے لیے اے سنی نوجوانوں، اپنے اندر اخلاق کا حسن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، غور کرو کہ تمہاری لینگویج سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا، اگر نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے اخلاق کے مالک تھے، بڑے اخلاق کے مالک تھے۔